سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ان کا عنوان ہے آہ تنہائی، آہ تنہائی۔ کٹ رہی ہے میری تنہائی میرے نغمات سے، کٹ رہی ہے میری تنہائی میرے نغمات سے، لب اگر خاموش ہوں گے چشم تر ہو جائے گی، لب اگر خاموش ہوں گے چشم تر ہو جائے گی۔ کٹ رہی ہے میری تنہائی میرے نغمات سے، لب اگر خاموش ہوں گے چشم تر ہو جائے گی۔ کر رہا ہوں آہ تنگو ابھی ہے نارسا، کر رہا ہوں آہ تنگو ابھی ہے نارسا، ایک دن آخر تم ممنون اثر ہو جائے گی۔
پہم کے معنی مسلسل، آئے پہم معنی مسلسل آ کرنا، نارسا کے معنی ابھی منزل تک نہ پہنچا، منزل تک نہ پہنچنا۔
کر رہا ہوں آئے پہم کو ابھی ہے نارسا، ایک دن آخر تم ممنون اثر ہو جائے گی۔ کٹ رہی ہے میری تنہائی میرے نغمات سے، لب اگر خاموش ہوں گے چشم تر ہو جائے گی۔ کر رہا ہوں آہ تنہائی ابھی ہے نارسا، ایک دن ناصر تم ممنون اثر ہو جائے گی۔ در حقیقت میری آہ خام کا ہے یہ
کچی، یعنی وہ درد دل ابھی حاصل نہیں ہے، سالک کی یہ کیفیت ہے کہ ابھی درد دل حاصل نہیں ہے، اور جس درد سے خدا تعالی سے مناجات اور حاجات مانگنا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے۔
در حقیقت میری آہ خام کا ہے حقیقت میری آہ خام کا ہے یہ قصور، رفتہ رفتہ وہ خود ہو کر پردہ در ہو جائے گی۔
پردہ معنی حجاب، رکاوٹ، تو اس رکاوٹ کو پار کر لے گی۔ میری آہ خام ہے، سالک کو چاہیے کہ وہ مانگتا رہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا رہے، آؤ فغاں کرتا رہے، ذکر و تلاوت اور مناجات کرتا رہے، رفتہ رفتہ یہ جو قدم با قدم چل رہا ہے سالک، ایک دن انشاءاللہ انجام کو پہنچ جائے گا، واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ کو پا لے گا۔ ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ حکیم الامت ہمارے حضرت رحمہ اللہ مولانا رومی کی مثال دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کنواں کھودتا ہے پانی کی تلاش میں، تو پہلے خشک مٹی آتی ہے، بہت عرصے تک خشک مٹی آتی رہتی، پھر اس کے بعد وہ تھوڑی تھوڑی نمی اس میں آنے لگتی ہے، کھدائی کرتا رہتا ہے نم مٹی آنے لگتی، پھر اور کھدائی کرتا جاتا ہے تو اس میں کیچڑ نظر آتی ہے، اس سے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اور تھوڑا سا کام کرنے سے پانی نکل آئے گا، پانی تک رسائی ہو جائے گی۔ پھر وہ اور کھودتا ہے یہاں تک کہ وہ کیچڑ بھی آنا ختم ہو جاتی ہے، صاف ستھرا پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے، میٹھا صاف ستھرا۔ اسی طرح سالک کو چاہیے کہ ہمت نہ ہارے، اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، عبادات اور اطاعت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اور دعا کا معاملہ تو یہ ہے کہ مولانا رومی کی مثال ہے کہ جس طرح انسان میٹھی بولی بولنے والے پرندے کو لا کر قید کر لیتا ہے، پجرے میں ڈال لیتا ہے کہ اس کی بولی اس کو اچھی لگتی ہے، تو آزادی اس کی ختم ہو گئی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رونا آہ و فغاں کرنا یہ بہت ہی پیارا اور محبوب ہوتا ہے، اور فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہ آپ سے اتنے عرصے سے مناجات کر رہا ہے، رو رہا ہے، اپنی حاجت مانگ رہا ہے، آپ اس کی حاجت پوری کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب دیتے ہیں کہ اس کا رونا جو ہے مجھے محبوب ہے، اور اگر یہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا تو یہ بھاگ جائے گا مجھ سے، یہ رونا چھوڑ دے گا، جبکہ اس کا رونا مجھے محبوب ہے۔ اللہ کو ہماری کوئی عطا محبوب ہو جائے تو ہماری جان بھی حاضر، سو جان بھی حاضر۔ تو دعا کرنے سے یہ لذت مناجات حاصل ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے، خدا تعالیٰ کی محبوبیت بڑھتی ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ لذت مناجات اٹھا چکے ہیں، بعض لوگوں کو لطف آتا ہے مناجات میں، وہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا لطف ہوتا ہے۔ یہ از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بآں شیریں دہاں، کہ عاشقوں کی مراد حاجات مانگنے سے، دعا کرنے سے، اللہ کو پکارنے سے، اپنی حاجت پوری ہونے سے زیادہ ان کو اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ اس محبوب پاک سے ہم کلامی ہو جائے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ دعا اور مناجات کا تعلق۔ تو آئے خام تو ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آہوزاری پسند ہے، پسند آتی ہے، اس لیے وہ بعض اوقات حاجت پوری کرنے میں دیر بھی کرتے ہیں، اور دیر بھی مصلحت سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے دنیا مانگتا ہے تو میں اس کی مصلحت پر نظر کرتا ہوں، کہ اس کی مصلحت ہوتی ہے تو دیتا ہوں، کیونکہ ہم تو نا سمجھ ہیں اور بے صبرے بھی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے۔ ہم اپنے لیے جو بات طے کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ہم اس پہ مصر ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جس سے دو پریشانی، ایک تو پریشانی آتی ہے کیونکہ اللہ کو وہ بات منظور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی مصلحت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو مصلحت اللہ کے زیر نظر ہو ہم کہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم مصر اور بے صبرے رہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش جلدی پوری ہو جائے، تو لیکن اللہ کی نظر میں وہ ہمارے لیے مصلحت نہیں ہوتی۔ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کہ کبھی تمہیں چیز ناگوار سمجھتے ہو تمہارے لیے خیر ہوتی، وعسى ان تحبوا وهو شر لکم شیئا، ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کوئی چیز کو پسند کرتے ہو مگر اس میں تمہارے لیے شر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اچھی ہے یا بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت پر نظر کرتے ہیں، بندے کی مصلحت پر، کہ اس کے لیے مصلحت ہے یا نہیں، اور اگر آخرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت ضرور دیتے ہیں، اس سے محروم نہیں فرماتے، اس میں مصلحت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی آخرت کا محتاج ہے، آخرت کی کامیابی اس کو چاہیے، لہذا جتنی طلب سے بندہ آخرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آخرت عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا کا یہ آہ خام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دعا کرنا چھوڑ دے، مقصد یہ ہے کہ ہمارا تو کام ہے بندگی کرنا۔ یابد اورا یا نہ یابد آرزوئے جستجوئے می کنم، کہ ہمارا ہمیں وہ ملے یا نہ ملے، ہمیں جستجو کرنی ہی کرنی ہے، اور اگر ملے بھی نہ ملے لیکن ہمیں آرزو کرنی ہے، ہماری آرزو یہی ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے۔ یا بدورا یا نہ بیابد جستجوئے می کنم، حاصل آیت نہ یا آیت آرزوئے می کنم، حاصل ہو یا نہ ہو میں تو آرزو کرتا ہی رہوں گا کہ اللہ مجھے آپ مل جائیے، اللہ مجھے آپ مل جائیے، مانگو نہیں تو کیا کروں میں، مانگے تو صحیح، ہم مانگتے ہی رہیں، کام ہی ہمارا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو. ان اللہ غنی واللہ غنی واللہ الغنی وانتم الفقراء. کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو, تم اللہ کے رجسٹرڈ فقیر ہو, اللہ نے تمہیں رجسٹر کیا, تم منگتے ہو, منگتے بھیک منگے ہو ہمارے ہمارے دربار کے, لوگوں کے دربار کے نہیں, لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگنے نہیں جاتا اللہ کا بندہ, بلکہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا. تو تم سب ہمارے بھیک منگے ہو, تم سب ہمارے منگتے ہو, تو تم اپنا کام کرتے رہو, جب ہمیں دینا ہوگا ہم دے دیں گے, اور دیں گے بھی ضرور, بعض کو جلدی مل جاتی ہے, بعض کو دیر سے ملتی ہے, لیکن ملتی ضرور ہے, وہ کسی کو محروم نہیں فرماتے, مایوس نہیں کرتے. تو دعا کا خوب اہتمام رکھنا چاہیے, اور جو ہے وہ اپنے آرزو کرتے رہنا چاہیے, جستجو کرتے رہنا چاہیے. تو یہ سب ذخیرہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہماری آئے خام جو ہے یہ خام ہے تو لہٰذا کسی کام کی نہیں, ایسا نہیں, بلکہ ذخیرہ بن رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ دعا قبول ہو. ظہور میں فرق ہوتا ہے, ظہور یہ ہے کہ جب کبھی جو چیز مانگی فوراً وہ مل گئی, اور کبھی وہ چیز نہیں ملی جو مانگ رہے تھے, اس کے بدلے خدا تعالیٰ نے کوئی دوسری نعمت دے دی. اور کبھی ظہور اس طرح ہوتا ہے دعا کا کہ کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے, اور ایک ظہور ہوگا قیامت کے دن کہ نہ تو وہ چیز ملی بندے کو, اور نہ اس کو اس کے بدل میں کوئی نعمت ملی, اور نہ اس سے اس دعا کے بدلے کوئی بلا ٹلی. تو چوتھا ظہور ضرور ہوگا, چوتھا ظہور ضرور ہوگا قیامت کے دن کہ اے بندے تو نے جو مجھ سے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھیں وہ میں نے دنیا میں تیری مصلحت سے قبول نہیں کی تھی, آج اس کا بدلہ دوں گا. تو اس دعا کے بدلے جو دنیا میں جس کا ظہور نہ ہوا تھا, اس کے بدلے خدا تعالیٰ اتنے بڑے بڑے انعامات دیں گے, ایسے ایسے نعمتیں دیں گے کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو آئے خام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں, کہ ہماری دعا کا فائدہ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, ہر طاعت کا فائدہ ہے, ہر دعا کا فائدہ ہے, ہر تعلق کا فائدہ ہے, ہر قدم کا فائدہ ہے. چلتا رہے, چلتا رہے, چلتا رہے, ہمت نہ ہارے, مایوس نہ ہو, یہ سارا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ انجام کار, یہ ذخیرہ ہمارا آخرت میں موجود ملے گا, خزانہ ایک جمع ہو جائے گا ہماری طاعت کا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ بندہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی اللہ کہتا ہے اس کا نور کبھی ضائع نہیں ہوتا, قیامت تک ضائع نہیں ہوگا. جو اللہ کہہ دیا وہ بے فائدہ نہیں ہے, جو طاعت کر لی بے فائدہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اگر ہم ملوث رہیں گے, گناہوں پر اصرار کرتے رہیں گے, تو پھر ہمارے گناہوں کا پلڑا بڑھ جائے گا. نیکیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی, نیکیاں مٹاتے نہیں اللہ تعالیٰ بلکہ گناہوں کو مٹاتے ہیں. جو آدمی نیکیاں کرنے پر آ جاتا ہے, ذوق و شوق سے چلنا شروع کر دیتا ہے, اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بدلے اس کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. مگر یہ نہیں کرتے کہ اس کی نیکیاں ضائع کر دیں, نیکی ضائع نہیں ہوتی, پلڑا ہلکا پڑ جاتا ہے, یہ ہے مسئلہ. تو ہم اپنے پلڑے کو ہلکا نہ کرنے دیں, ہلکا نہ پڑنے دیں, بلکہ ہم نیکیوں کا پلڑا بھاری رکھیں. جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ حضرت دامت برکاتہم یہ بات بار بار فرماتے ہیں, ایک حدیث سے مستنبط ہے کہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تو روزانہ 2500 نیکیاں کر لیا کرے. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 2500 نیکیاں کر لیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10-10 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہہ لیا کرو. تو یہ ہر نماز کے بعد ہماری 100 نیکیاں ہو گئیں, کیونکہ 10 کے بدلے 300 نیکیاں ہو گئیں ہر نماز کے بعد, کیونکہ خدا تعالیٰ 1 کے 10 دیتے ہیں. تو 30 مرتبہ اللہ کا نام لیا, پاکی بیان کی, تحمید بیان کی, اور بڑائی بیان کی. تو یہ 30 مرتبہ ہمارا 300 نیکیاں ہو گئیں, اور 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو 1500 نیکیاں ہو گئیں, اور سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یا یوں بھی آیا ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا کرے. تو یہ اس کے لیے جو رات کو جو پڑھے گا سونے سے پہلے یہ 1000 نیکیاں ہو گئیں. 100 مرتبہ پڑھا 10 سے ضرب دو 1000, تو روزانہ 2500 نیکیاں ہو گئیں. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو 2500 گناہ کرتا ہو, یہاں سے تھا کہ 2500 گناہ کرتا ہو. سب حیران ہوئے تو فرمایا کہ اس طرح سے تمہارے جو ہے 2500 نیکیاں ہو جائیں گے. 10-10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہر نماز کے بعد, 1 منٹ لگتا ہے مشکل سے, اور سوتے وقت 33-33 اور 34 مرتبہ یہ تسبیح کر لیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ طاعت, 1 مرتبہ بھی اللہ کا نام لیا اللہ ضائع نہیں کرتے. اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکوکاروں کی کوئی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ تم ایک ذرہ جو نیکی کرو گے وہ بھی اس کو وہاں پالو گے, وہ مٹے گی نہیں, ضائع نہیں ہوگی, اور ایک برائی ذرہ برابر برائی کرو گے اس کو بھی تم وہاں پالو گے. ہاں یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا پرڑا بھاری رہے انشاءاللہ تو پھر ہماری نجات ہو جائے گی, برائیاں دب جائیں گی, ہماری مٹ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمت نہیں ہارنا چاہیے اور اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی, وہ مزہ ہمیں نہیں مل رہا, وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی. آرام سے اپنا کام کرتے رہو بس, اور خوش رہو, اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے طاعت کی, اپنا نام لینے کی, نماز پڑھنے کی, ذکر تلاوت کی, اور سنتوں کا اہتمام کرتے رہے, گناہ سے حفاظت کریں, سنتوں کا اہتمام کریں. آج بھی ایک دوست آئے تھے تو ان کو اچانک میرے دل میں میرے شیخ کی برکت سے یہ بات آئی کہ بھائی سنتوں کا اہتمام کریں, آسان راستہ ہے. پھر مجھے خیال ہوا کہ انتہائی قیمتی یہ شعر میرے حضرت کا یہاں لکھا ہوا ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے مل جانا انتہائی قیمتی بات ہے, انتہائی یعنی اتنی قیمتی ہے جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے, اور یہی ہمارا مقصود بھی ہے, اللہ سے مل جانا, یا اللہ ہم کو مل جانا یا ہم اللہ کو پا جائیں, ایک ہی بات ہے. تو یہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے؟ سنت کے راستے سے, اور سنت انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان. تو قیمتی چیز پانے کے لیے تو بہت مشقت کرنی پڑتی ہے, مہنگا بنگلہ بنانے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, زندگی کھپانی پڑتی ہے, اور مہنگی چیز حاصل کرنے کو قیمتی جوہر ہوتا ہے, لال یاقوت ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کوئی انتہائی حسین لڑکی ہو اس کو پانے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو قیمتی چیز پانے کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو قیمتی ترین ذات ہیں ان کو پانے کے لیے اللہ نے کتنا آسان راستہ رکھ دیا. یہ عجیب بات نہیں ہے, قیمتی چیز کو پانے کے لیے تو بہت مشقت چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ قیمتی کون ہوگا کائنات میں؟ بلکہ حقیقت ہی اللہ ہی ہے, محبوب حقیقی ہے, ان کے سوا سب کچھ فانی ہے, مٹی سے بھی بدتر ہے, بیکار ہے. لیکن ان کو پانے کے لیے اللہ نے اپنے پانے کے لیے سنت کا راستہ رکھا ہے, آسان راستہ رکھا ہے کہ تم سنت پہ چلتے رہو ہم تک پہنچ جاؤ گے. اور سنت کا راستہ بالکل آسان ہے, ہے نا؟ وہ جو مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنت کا راستہ اسحل ہے, اکمل ہے, اجمل ہے. زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, بہترین ہو جاتی ہے, حسین ہو جاتی ہے, اور آسان بھی ہے, آسان ترین بھی ہے, اور اکمل کامل ترین بھی ہے. دنیا اور آخرت کا کمال اس کو حاصل ہو جاتا ہے جو اتباع سنت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انتخاب از ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے. اب یہ اہل اللہ کا اس میں حال بتایا گیا ہے, تو اس سے یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسے چلو, تم بھی اہل اللہ کی طرح چلو, تم بھی اہل اللہ ہو جاؤ گے. اللہ کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. تو فرمایا کہ اہل اللہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے, نہ کوئی تجویز اپنے لیے قائم رکھتے ہیں. تجویز مانے کہ ہم ایسے رہیں, اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, نہ کوئی تجویز اپنے لیے قائم کرتے ہیں. یہی راز ہے کہ ان کے کمال راحت اور اطمینان کا، یہی راز ہے ان کے کمال راحت اور اطمینان کا۔ اللہ والے اہل اللہ بالکل راحت اور اطمینان سے رہتے ہیں، ارد گرد ان کے مسائل ہوتے ہیں لیکن دل ان کا پرسکون رہتا ہے۔ اس کی دو وجوہات بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ وہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے، یعنی جو بھی توقع ہے اللہ اسے لگاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے لیے کوئی تجویز قائم نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کا ہمارے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمارا اسٹیٹس ایسا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے، یہ سب پریشانی کی باتیں ہیں، تو اہل اللہ اس سے دور رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام کو اس عمل کی وصیت کرتے تھے کہ اگر راحت چاہتے ہو تو مخلوق سے توقع کو قطع کر دو، حتیٰ کہ مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھو، تاکہ اگر نفع یا ارشاد میں کچھ کمی کوتاہی اور کمی ہو تو تم کو رنج نہ ہو۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بار حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی سے کسی قسم کی توقع مت رکھو، چنانچہ مجھ سے بھی توقع مت رکھو۔ یہ بات دین اور دنیا کا گر ہے، جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ افکار اور ہموم سے نجات پائے گا، پریشان نہیں رہے گا، فکر مند نہیں رہے گا، غمگین نہیں رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جس آرام کی اجازت دی ہے شریعت نے اس کو ضرور کرنا چاہیے، صرف یہ خیال رکھے کہ انہماک نہ ہونے پاوے۔ انہماک سے مطلب یہ ہے کہ اتنا مشغول اس جائز نعمت میں نہ ہو کہ دین کا نقصان ہونے لگے، یہ انہماک ہے۔ تو فرمایا کہ جس آرام کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے، صرف یہ خیال رکھے کہ انہماک نہ ہونے پائے، باقی اپنے اوپر سختی نہ ڈالے۔ مثلا غلبہ نیند کا ہے تو سو رہے، اس کے خلاف کرنے سے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہو گئے، بعض مجنون ہو گئے، بعض مر گئے، بعضوں کو جو ہے ذکر اللہ میں ایسا مزہ آتا ہے یا اس کا ایسی حرص ہو جاتی ہے کہ پھر وہ منع کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نفل اذکار میں مشقت میں ڈالتے ہیں، یہ منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اعتدال دین میں ہمارے اعتدال رہتا ہے۔ بعض مجنون ہو گئے، بعض مر گئے، صحت و حیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہیے، یعنی نیند بھی اپنی پوری ہو، کھانا پینا ٹھیک ہو، اور جو حالات میں تغیر تبدل آ جاتا ہے، چاہے ملکی حالات میں ہو چاہے گھر کے حالات میں ہو، اسے پریشان نہ رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر کوئی جاندار چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا۔ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رزاق ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے اور بھی یہ مضمون نازل فرمایا کہ بندہ تو نہ سمجھے، کبھی یہ سمجھے کہ ہم کس حال میں، اللہ کو خبر ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون تسلی کا نازل کر، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے بے خبر رہتا ہے اور اس کو کچھ خبر نہیں کہاں رزق پہنچانا ہے، جہاں جہاں جس زیرو کو اس نے رزق، جو رزق پہنچانا ہے وہ اس کو پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اور حضرت شعب اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رزق کی رفتار تو موت سے بھی زیادہ تیز ہے، رزق اتنی تیزی سے آ جاتا ہے کہ، اس لیے کہ جب حدیث ہے کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، تو اس طرح سے رزق کی رفتار موت سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور ایک مثال دی کہ چھپکلی کے پر نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ پروانوں کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، اس کا رزق اس کے پاس اڑا کے بھیج، اس کے خود کے پر نہیں ہے کہ وہ اڑ کے اپنا شکار کر سکے، لیکن اڑنے والی چیز کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا کہ صحت اور حیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہیے، یہ وہ چیز ہے کہ پھر کہاں میسر، جو چیز چلی گئی، صحت چلی گئی جاتی رہی پھر وہ واپس نہیں آتی، زندگی چلی گئی وہ جو لمحہ گزر گیا واپس نہیں آتا، اس لیے ان دونوں چیزوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے، آرام سے رہنا چاہیے، ذرا سی کوئی بات ناگوار ہو تو اس سے زیادہ فکر مند اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، تدبیر اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اتنا ہی اختیار بندے کو ہے کہ تدبیر کرے اور اللہ سے دعا کرے، اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے بلکہ بھروسہ اللہ پر کرے۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے تدبیر جو ہے بھیگ کے پیالے ہیں، بھیگ کے پیالے، یہ بھیگ کا پیالہ ہم نے تدبیر جو ہے بھیگ کے طور پر، بھیگ کے پیالے کے طور پر اللہ کے دربار میں ڈال دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائیں گے، کام بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. فعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظأن من الذین ألسنتهم احلا من السکر وقلوبهم قلوب الذیاب یقول اللہ ابی یغترون ام علی یجترئون فبی حلفت لأبعثن علی اولئک منہم فتنة تدع الحلیم فیہم حیران. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے دنیا داروں کو دھوکہ دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دمبوں کے چمڑے کے کپڑے پہنیں گے, یعنی موٹے کپڑے مثل کمبل وغیرہ کے, تاکہ لوگ ان کو عابد اور زاہد اور تارے کے دنیا سمجھیں. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں اور نرم ہوں گی, یعنی ان کی باتیں خوشگوار لذیذ اور نرم ہوں گی, لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے دل ہوں گے, یعنی سخت اور بے رحم. اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے کیا یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا میرے ڈھیل دے دینے کے سبب سے مغرور ہو گئے ہیں؟ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر انہی میں سے بلاؤ فتنے کو مسلط کروں گا, یعنی ان پر ایسے حکام اور عمراء یا اشخاص کو مقرر کروں گا جو ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کر دیں گے. ایسی بلا اور فتنہ کہ عقل مند و دانا شخص اس کے دفع کرنے سے عاجز و حیران ہوں گے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے خصوصی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک کام کریں, مثلا مدرسہ, مسجد بنوانا, وعظ کہنا وغیرہ, تو خالص نیت رضائے الہی کا قلب میں استحضار کریں. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اعمال میں بغیر صحبت اہل اللہ کے اخلاص پیدا نہیں ہوتا, لہذا ہر شخص کو صحبت بزرگان دین کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے. بوریا, چٹائی, کپڑے کا فرش, زمین, تخت, چارپائی, چمڑا اور کھال. باوضو سونا سنت ہے. جب اپنے بستر پر ایک اس میں یہ بات ہمارے حضرت خاص طور پر فرماتے تھے کہ باوضو سونا سنت ہے, لیکن اگر پیٹ میں ریا ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے, اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے. کمزوری کا زمانہ ہے, پیٹ میں اکثر گڑبڑ رہتی ہے. اگر ریا آئے تو پھر وضو قائم رکھنے کے لیے بعض لوگ اس کو روک کے رکھتے ہیں. یہ صحت کے منافی ہے, اور جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, تو یہ چونکہ ایک سنت چیز ہے, اگر ایسا ہو تو وضو قائم نہ رہے تو کوئی بات نہیں, وضو کر لیا اس کے بعد لیٹ گئے. اب اگر وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے. نمبر ایک, دروازہ بند کرے, چراغ بجھا دے. نمبر تین, مشکیزے کا منہ بند کر دے, یعنی کوئی بھی کھانے پینے کی چیزوں اس کو ڈھانک دے اور برتن بھی ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے, نماز پڑھ کر سوئے نہ چاہیے, البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی اور معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے. کسی کی روزی ایسی ہے کہ رات ہی کا کام ہے تو اس کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. نشر فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زمانہ اقامت مکہ بعد نبوت. واقعہ نمبر تین ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا. مکہ سے نکل کر برق الغمات تک کے چار منزل مکہ سے پہنچے تھے کہ مالک بن دغنہ کو, کہ سردار قوم قارہ کا تھا, ملا اور ان کو اپنی پناہ میں مکہ لے آیا اور سب کفار قریش سے کہہ دیا. کفار نے کہا کہ اس شرط سے ہم کو منظور ہے کہ یہ قرآن گھر سے باہر اور آواز بلند نہ پڑھا کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن ایسا ہی کیا. پھر پھر ضبط نہ ہو سکا اور بآواز بلند پڑھنا شروع کیا. محلے کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگی. کفار نے اس رئیس پناہ دہندہ سے کہا, اس نے یعنی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خلاف عہد کرتے ہو تو میری پناہ نہ رہے گی. انہوں نے فرمایا, مجھ کو سوائے خدا کے کسی کی پناہ میں رہنا منظور نہیں, اور وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا اور آپ بامان الہی محفوظ رہے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم.
جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے, ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا انشاءاللہ تعالی منگل کے دن تشریف لا رہے ہیں صبح میں, اور حضرت کا قیام غرفۃ السالکین حزب سابق غرفۃ السالکین میں جو حضرت فیروز میمن صاحب دامر برکاتہم کا ہے, وہیں پر حضرت والا کا قیام ہوگا, اور مسجد اختر میں جو ہے وہ حضرت کا بیان ہوا کرے گا انشاءاللہ رات میں عشاء کے بعد. اور حضرت والا کا قیام اللہ تعالیٰ یہاں بعافیت فرمائے, خوب راحت والا سفر ہو, عافیت کے ساتھ ہو, زیادہ سے زیادہ وہاں شرکت کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس سفر کو حضرت کے خوب نافع بنائے اور ہم کو خوب خوب استفادے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ منگل سے ہماری جو یہ سلسلہ ہے مجالس کا وہ موقوف رہے گا حضرت والا دامت برکاتہم کے قیام تک, اور اسی طرح جو ہمارا لانڈی جانا ہے بیان کے لیے وہ بھی انشاءاللہ دو جمعہ جو ہے پھر اس کے بعد جب حضرت والا تشریف لے جائیں گے خیریت کے ساتھ انشاءاللہ, تو پھر انشاءاللہ جمعہ کا بیان بھی شروع ہو جائے گا. تو منگل کے سے انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی چیز سننے کا ہو وہیں مسجد اختر میں اور غرفۃ السالکین میں حضرت والا کے جو بیانات ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی سے استفادہ کریں گے, اور میرا بھی ارادہ وہیں قیام کا ہے انشاءاللہ تعالی, جب تک حضرت کا قیام ہوگا وہیں حضرت والا کے خدمت میں رہوں گا انشاءاللہ. تو یہاں پر جو ہے وہ مجالس کا سلسلہ حضرت کے قیام تک ملتوی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.